الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم. بزرگان محترم برادران عزیز, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شعائر کی تعظیم اور احترام کا حکم فرمایا ہے. شعائر کیا ہے؟ شعیرتن کی جمع شعائر ہے. شعائر کہتے ہیں جو خاص علامتیں اور نشانات ہیں, نشانیوں کو اور علامتوں کو شعائر کہا جاتا ہے. ہر مذہب کی کچھ خاص علامات ہوتی ہیں, ان علامات سے وہ مذہب پہچانا جاتا ہے. جیسے عیسائیوں کے یہاں جو ان کا عبادت خانہ ہے وہاں صلیب ہوتی ہے. صلیب یعنی جس پر پھانسی دی جاتی ہے اس کی علامت بنی ہوئی ہوتی. صلیب دیکھ کر ہر شخص پہچان لیتا ہے کہ یہ عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے, یا اس کے گلے میں صلیب لٹکی ہوئی ہوتی ہے, یا اس کی کار پر یا اس کی دکان مکان پر صلیب ہوتی ہے تو پہچان لیتا ہے یہ عیسائی ہے. اسی طرح یہودیوں کی خاص علامتیں ہیں. ایک مشہور علامت اور مذہبی یادگار کے طور پر چھ کونوں کا تارہ ہے, اور جہاں چھ کونوں کا تارہ ہوتا ہے تو بڑی آسانی سے پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا عبادت خانہ ہے, یا یہ یہودی ہے, اس کی دکان ہے, اس کا مکان ہے وغیرہ. اسی طرح ہندو لوگ ہیں, عورتیں سندور لگاتی ہیں, ان کے مرد قشقہ لگاتے ہیں, اور ان کے مندر کی خاص قسم کی بناوٹ ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی پہچان لیا جاتا ہے یہ ہندوؤں کا عبادت خانہ ہے. اور خاص قسم کی دھوتی وہ پہنتے ہیں, اس سے بھی پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے. تو ہر ہر مذہب کی مخصوص علامتیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے اسلام کے بھی مخصوص علامتیں اور امتیازی نشانات ہیں, اور بہت سے ہیں. جتنی عبادتیں ہیں وہ سب اسلام کی علامتیں ہیں. خاص طور سے اسلام کی چار بڑی علامتیں ہیں: کعبۃ اللہ، اللہ کا نبی، قرآن کریم اور نماز. یہ چار بڑی علامتیں ہیں. کعبۃ اللہ کسی مذہب میں نہیں ہے اور کسی مذہبی آدمی کے پاس نہیں. دنیا میں صرف مسلمانوں کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ نے ان کو کعبہ دیا ہے، بیت اللہ عطا کیا ہے. اپنے طور پر وہ کسی چیز کو قابل احترام بنا لیں، لیکن کوئی ہندو، کوئی یہودی، کوئی عیسائی اپنے پاس کعبۃ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں رکھتا ہے. بس اللہ نے یہ ہدیہ، یہ تحفہ، یہ بابرکت چیز مسلمانوں کو عطا کی. کعبۃ اللہ صرف اسلام میں ہے، اور یہی نہیں کہ کعبۃ اللہ اللہ نے دے دیا، بلکہ اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اس کو مرکز اور قبلہ بنایا کہ دنیا کے جس کونے میں رہے نماز اسی وقت قابل قبول ہوگی جب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا جائے. کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ ہو، نماز ناقابل قبول ہے، مردود ہے. کعبۃ اللہ مرکز ہدایت بھی ہے، اور ہماری نماز کا اور عبادت کا مرکز بھی ہے. اور صرف کعبۃ اللہ ہی کا طواف ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کا غلاف ہی وہ مقدس غلاف ہے جسے پکڑ کر دعا مانگنے کا حکم ہے، اور اس غلاف کو تھام کر دعائیں مانگی جاتی ہیں اور قبول بھی ہوتی ہیں. کعبۃ اللہ پر جو غلاف ہے، حدیث میں اس کی صراحت ہے. تو بہت ساری خصوصیات ہیں. دوسرا امتیاز ہے اور خصوصی علامت ہے، نبی. کسی مذہب میں نبی کا صحیح تصور نہیں ہے. عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، نبی ہونے کا تصور نہیں. حالانکہ نبوت ایک خاص اللہ کی عنایت ہے، اور اسلام نے ہی کھول کر نبوت کی اور نبی کی تشریح کی ہے، اور نبی کو صحیح مقام دیا ہے. تو عیسائیوں کے یہاں نبی کا صحیح تصور نہیں. حضرت مریم کو کبھی خدا کہتے ہیں، کبھی خدا کی بیٹی کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو کبھی خدا کہتے ہیں، کبھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اسی طرح یہودیوں کے یہاں بھی نبی کا صحیح تصور نہیں ہے. اپنے زمانے میں صحیح تصور رہا ہے، آج کی بات ہو رہی ہے کہ آج کسی یہودی کے پاس نبی کا صحیح تصور نہیں. صرف اسلام اور مسلمانوں کے پاس نبی کا صحیح تصور ہے. یہودیوں سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ ایک استاذ تھے، ایک معلم تھے. حالانکہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں استاذ ہیں، معلم ہیں. استاذ اور معلم ہونا اور بات ہے، نبی ہونا اور بات ہے. اس لیے کہ نبی کو براہ راست اللہ پڑھاتے ہیں، نبی کسی کا شاگرد کبھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ براہ راست پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے رب نے پڑھایا اور بہترین پڑھایا۔ اسی لیے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی وحی آپ پر اتاری اللہ کے حکم سے، کہا اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو پھر سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور اتنا دبایا اتنا دبایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری طاقت جواب دے گئی، کہ آگے میری طاقت نہیں رہی، اس قدر دبایا۔ پھر کہا پڑھیے، فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، دوسری بار دبایا، آخری حد تک دبایا جتنا آپ برداشت کر سکتے تھے، آگے آپ کی برداشت نہیں تھی۔ پھر کہا کہ پڑھیے، آپ نے فرمایا پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر دبایا، چوتھی مرتبہ پڑھایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اب آپ نے پڑھا۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے میں اللہ تعالیٰ سے جو فیضان لے کر آئے تھے وہ اپنے سینے سے اللہ کے نبی کے سینے میں منتقل کیے۔ اس طرح سے سینہ بسینہ علم منتقل ہو کر آیا ہے۔ کہ پڑھیے، اب آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو اللہ نے براہ راست نبی کو پڑھایا، نبی کو اللہ ہی پڑھاتے ہیں۔ تو استاذ ہونا اور نبی ہونا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبی ہونے کا صحیح تصور صرف اسلام میں ہے، اور نبی اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اسلام نے بہت بڑا مقام تو دیا لیکن خدائی کا درجہ نہیں دیا۔ جیسے ایک ولی کو سجدہ کرنا حرام ہے، ایک نبی کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے، کوئی فرق نہیں۔ ایک ولی کو سجدہ کرنا شرک ہے تو نبی کو سجدہ کرنا بھی شرک ہے، دونوں ناجائز ہیں اور شرکیہ باتیں ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں بھی نبی ہونے کا کوئی تصور نہیں، ان کے یہاں جو سب سے اعلی تصور ہے وہ ہے اوتار کا۔ اوتار کا مطلب یہ ہے، ہندوؤں کا یہ خیال ہے کہ جب دنیا میں شر اور فساد زیادہ ہو جائے اور دنیا شر اور فساد سے بھر جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ خود ہی دنیا میں اتر آتے ہیں اور ایک انسانی روپ اور انسانی شکل میں متشکل ہو کر ایک انسانی روپ ڈھال کر آتے ہیں، اور یہاں وہ باضابطہ کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہو کر بڑے ہوتے ہیں جیسے عام بچہ بڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ دنیا میں محنت کرتے ہیں، محنت کر کے وہ لوگوں کو صحیح راستے پر لاتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کو بخشوا کر معاف کرا کے پھر وہ مر جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ جاہلانہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی روپ میں کسی شکل میں کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ تو ہندوؤں کے یہاں اوتار کا تصور ہے، نبی کا تصور نہیں۔ نبی کا تصور اور صحیح تصور اسلام کی دین ہے۔ تو ایک تو کعبۃ اللہ ہے، خاص امتیازی نشان، اور دوسرا نبی ہے۔ اور ایک امتیازی نشان نماز ہے۔ نماز کے تعلق سے تو ہم جانتے ہیں کہ ایسی زبردست عبادت کہ اللہ نے دسیوں مقامات پر نماز کا ذکر کیا اور صاف کہہ دیا گیا کہ ایک مسلمان کو مسلمان نماز ہی کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے. نماز نہیں تو پھر اسے مسلمان کہنا مشکل ہے. لہذا چار بڑے امتیازی نشانات ہیں: نبی، کعبۃ اللہ، نماز، اور چوتھا بڑا نشان قرآن کریم ہے کہ جیسے ہندوؤں کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں کوئی مذہبی کتاب نہیں. بے شک عیسائیوں کے یہاں انجیل ہے، یہودیوں کے یہاں توریت ہے، لیکن وہ ختم ہو چکی. اور کوئی یہودی، کوئی عیسائی یہ چیلنج کر ہی نہیں سکتا، بلکہ قبول ہی نہیں کر سکتا کہ جس زبان میں توریت اتری تھی آج وہ زبان ہی غائب ہے، جس زبان میں انجیل اتری تھی وہ زبان ہی غائب ہے، آج انگریزی میں انجیل ہے، انگریزی میں توریت ہے، اس زبان میں نہیں ہے. قرآن کریم الحمدللہ اسی عربی زبان میں زندہ ہے اور عربی زبان بھی زندہ ہے. لہذا بالکل ایک ایسا شخص جو اپنی زبان مشکل سے بول سکتا ہے وہ بھی عربی زبان بڑی آسانی سے سیکھ لیتا ہے. قرآن کریم کا پڑھنا اسے بہت آسان ہے. تو قرآن کریم بھی مرکز ہدایت ہے اور اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے. تو یہ چار بڑی نشانیاں ہیں. تو اللہ نے یہی بات کہی، ذالک، یہ تو بات ہو چکی. اس سے پہلے جو مضمون ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اب اس مضمون کو بیان کرنا مقصد نہیں اور نہ ہی شاعر کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہے، بلکہ ایک اہم بات بیان کرنا مقصود ہے. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ تعالی کے شاعر کی جو خاص خاص علامتیں ہیں، جو مذہبی علامتیں، مذہبی عبادتیں ہیں، جو ان کی تعظیم کرے، وہ اس کے دل کے تقویٰ کی بات ہے. اس کے دل میں پرہیزگاری ہے، خوف خدا ہے، دل میں تقویٰ ہے، جب ہی وہ تعظیم کر رہا ہے. اگر وہ تعظیم نہیں کر رہا ہے، اس کے دل میں تقویٰ نہیں، پرہیزگاری نہیں، تعظیم اس کے دل میں نہیں، تو ظاہر میں تعظیم کیسے کرے گا؟ تو چار بڑی علامتیں ہیں، بقیہ بہت ساری علامتیں ہیں. جیسے اذان اللہ کے شاعر میں سے ایک شعار ہے، ایک شعیرہ ہے. اللہ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. بیت اللہ کے دونوں طرف، دائیں اور بائیں طرف دو پہاڑیاں، دائیں اور بائیں جانب دو پہاڑیاں، ایک کو صفا اور ایک کو مروہ کہا جاتا ہے. حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام نے صفا اور مروہ پہاڑوں پر دوڑ لگائی، دوڑتی رہی، اس لیے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا. تھوڑا سا ہی پانی تھا جو لوٹا میں وہ لے کر آئی تھی، وہ تو بہت جلد ختم ہو گیا. اب یہ تڑپ رہے تھے پانی کے لیے، بلبلا رہے تھے، تو ماں کی ممتا بے قرار ہو گئی. جب بے قرار ہو گئی تو وہ دوڑتی رہی، صفا سے مروا، مروا سے صفا، دوڑتی رہی. پھر اللہ نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروں کے نیچے زمزم کا چشمہ جاری کرا دیا. اب یہ کہہ سکتے ہیں زمزم بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، کہ اللہ نے وہ عجیب پانی دیا جو صرف اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاس بجھانے کے لیے مطلوب تھا، لیکن آج وہ پوری دنیا کی پیاس بجھا رہا ہے. दुनिया के कोने कोने में उससे फायदा उठाया जा रहा है, पूरे आलम को पूरी दुनिया को पानी सैराब कर रहा है। कितनी अहम बात है। तो जमजम भी शायर में से है, सफा मरवा के माबेन जो दौड़ लगाते हैं वो भी शायर में से है। खास अलामतों में से इन सफा वल मरवता मिन शायरिल्लाह, जैसे ये शायर में से है, अजान है, मस्जिदें हैं, खुद मस्जिद हराम है, कुर्बानी है, ऐसी बहुत सी मजहबी अलामतें हैं मुसलमानों की। उन अलामतों से पहचाना जाता है कि ये मुसलमान है। लिहाजा हदीस में है कि एक मुसलमान दूसरे से मिले तो सलाम करे। सलाम कब करेगा? जब दूसरा भी मुसलमान अपने आप को जाहिर करे, यानी उस पर अलामत हो इस्लाम की। एक तो है कि पहचान है, ठीक है, पहचान लिया मुसलमान है, पहले से पहचान है। और अगर ऐसी कोई पहचान नहीं है तो कैसे पहचानेगा? अगर गैर मुस्लिम की वजाकता और मुसलमान की वजाकता दोनों एक हो तो कैसे पहचानेगा, कैसे सलाम करेगा? जबकि हदीस में पहचानने वाले को भी सलाम करो, ना पहचानने वाले को भी सलाम करो। उलमा लिखते ना पहचानने से मुराद शख्सी मारिफत है, यानी तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते ये मतलब है। ये मतलब नहीं कि खा वो कोई हो, किसी मजहब का हो, इतना तो होना जरूरी है कि कम से कम उसके हुलिया से, उसके जाहिर से मुसलमान होना जाहिर हो, उसे दाढ़ी हो, उसे टोपी हो, उसका लिबास शरीई हो, दीनी हो, जिससे वो पहचाना जाए कि वो मुसलमान है। लिहाजा शायर की ताजीम बहुत बड़ी अहम बात है। शायर की ताजीम कैसे होती है? उमई वाजिम शायर अल्लाह 17वें पारे में जहां अल्लाह ने हज का बयान किया है और उसके बाद कुर्बानी का बयान किया है, उसके आखिर में अल्लाह ने आयत लिखी, ज़ालिका उमई वाजिम शायर अल्लाह, जो कोई अल्लाह के शायर की ताजीम करेगा तो वो उसके दिल की परहेजगारी की बात है, उसका दिल अल्लाह के खौफ से लबरेज है, उसके दिल में खौफ खुदा है, लिहाजा उसके जाहिर से भी खौफ खुदा झलक रहा है और जाहिर से भी खौफ खुदा नजर आ रहा है। अब ताजीम, एक ताजीम तो ये है कि हमारे अकायद सही हों, जो अकायद कुरान और सुन्नत ने, हदीस ने बताए हैं वैसे हमारे अकायद हों, और कुरान और हदीस ने, सहाबा ने जो आमाल उम्मत के सामने पेश किए हमारे आमाल भी वैसे हों, हमारे आमाल अलग ना हों। ये बहुत अहम चीज है कि हमारे अकायद कुरान हदीस और सहाबा के मुआफिक हो, हमारे आमाल कुरान हदीस और सहाबा के आमाल के मुआफिक हो। यही है ताजीम। अगर जरा बराबर फर्क होगा तो राह रास्त से हटेगा, हिदायत से सीधे रास्ते से दूर हो जाएगा। ये हकीकी ताजीम है। और जाहिरी ताजीम भी मतलूब है कि बैतुल्लाह की बेहरमती ना की जाए, मस्जिदों की बेहरमती ना की जाए, और जाहिरी अदब के खिलाफ कोई काम ना किया जाए। मसलन मस्जिद में कहीं थूक दे तो ये शायर के खिलाफ है। मस्जिद थूकने की जगह नहीं, नमाज पढ़ने की जगह है, अदब की जगह है, कुरान पढ़ने की जगह है, जिक्र की और दुआएं मांगने की जगह है। थूक देना मस्जिद में ये उसकी ताजीम के और शायरुल्लाह की बेअदबी करने के बराबर है, उसकी बेअदबी बेहतरामी है। तो जहां हकीकी ताजीम है वहीं जाहिरी ताजीम भी मुराद है। और हरमैन शरीफैन, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, ये दोनों शहर اور خاص طور سے ان دونوں شہروں میں مسجد حرام اور مسجد نبوی، یہ دونوں مسجدیں اتنی مقدس ہیں اللہ اکبر کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں. ان کا تقدس، ان کا اعلی مقام الفاظ نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن میں اور اللہ کے نبی نے حدیث میں اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ اب موقع نہیں ہے. لہذا مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں الحمدللہ دنیا بھر کے لوگ جاتے ہیں اور روضہ اقدس کی زیارت کرتے ہیں اور مسجد حرام میں طواف کرتے ہیں، دیگر بہت سے اعمال کرتے ہیں اور بڑی عقیدت اور عظمت کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن بہت سی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو شاعر کے خلاف ہیں کہ جن کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا، وَمَنْ يُعَظِمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. ایسی بہت سی باتیں، مثلا تصویر کشی، تصویر کھینچنا اتنا عام ہے کہ مرد مرد کی، مرد عورت کی، عورت عورت کی، عورت مرد کی تصویریں لیتے ہیں. بیت اللہ کے سامنے، مقام ابراہیم کے سامنے، جہاں بھی ان کو موقع ہوتا ہے تو وہاں تصویریں لیتے ہیں اور بہت ہی جرات کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ دل میں خوف خدا نہیں ہے. حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں، تصویر لے لینے سے کوئی خاص بات نہیں ہو جائے گی، لینے سے نہ لینے سے. جیسے تاج محل، لال قلعہ کا ایک تصور ہے، اللہ حفاظت کرے وہ تصور ہے. اگرچہ ہمارے علاقے کے لوگ الحمدللہ کافی حد تک بچتے ہیں، لیکن دنیا بھر سے جو لوگ جاتے ہیں اکثر ان شاعر کی تعظیم نہیں کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے. علماء لکھتے ہیں اگر آدمی گنہگار ہے کم سے کم ظاہری بے ادبی سے تو بچے. اور ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم رکھا ہوا ہے، اس سے باضابطہ اس کے اوپر سے انگل رہے ہیں. قرآن کریم رکھا ہوا ہے اور قرآن کریم ہے، بیت اللہ کی طرف پیر کرتے ہیں، بے شک پیروں میں درد ہو تو کوئی حرج نہیں، پیروں میں درد ہے، تکلیف ہے تو اجازت ہے. لیکن پیروں میں درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، تو پھر بیت اللہ کی طرف تعظیم کے خلاف ہے، بیت اللہ کی تعظیم اور اس کے احترام کے خلاف ہے. تو ایک تصویر لینا حرام ہے، عام جگہوں میں حرام ہے، تو پھر مسجد حرام اور مسجد نبوی میں روض اقدس کے سامنے حرمت کتنی شدید ہوگی، گناہ بھی اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک بڑا گناہ ہے کہ نمازیوں کے آگے سے گزرنا، کہ نمازیوں کے آگے سے گزرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر کیا گناہ ہے تو 40 سال تک انتظار کرے گا اور نمازی کے آگے سے گزرے گا نہیں. 40 سال تک انتظار کرے گا، یعنی 40 سال مان لیں کہ اس کو سلام پھیرنے میں 40 سال لگیں گے، تو 40 سال انتظار کرے گا کہ وہ جو گناہ ہے اس گناہ سے بچتے ہوئے. لیکن لوگوں نے مسجد حرام، جیسے شروع دن مقدس رہی ہے آج بھی وہی مقدس ہے، مسجد نبوی شروع دن میں جیسے مقدس رہی ہے آج بھی مقدس ہے، اس کے تقدس میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن ہم لوگوں نے اس کے تقدس کو پامال کر دیا، ہم مسلمانوں نے کر دیا ہے. لہذا الحمدللہ بیت اللہ کی طرف قصد کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، بڑی بات ہے. اللہ کی توفیق اور مہربانی سے ہے. لیکن ان مقامات کی زیارت کرتے ہوئے، ان مقامات کی حاضری میں جہاں اللہ کے شاعر کی تعظیم ضروری ہے، وہاں جتنے ادب کے مقامات ہیں وہاں ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. کوئی بھی بے ادبی کی حرکت نہ ہو، بے احترامی نہ ہو جائے، کہ بے احترامی سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. لہذا تصویر کشی سے بچنا اور نمازیوں کے آگے سے گزرنے سے بچنا بہت ضروری. اور اسی طرح صف بندی پر ہر نماز کے وقت اعلان ہوتا ہے، لیکن اس اعلان کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا. ایک تو صف بندی صحیح نہیں ہوتی، اور دوسری بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اتصال نہیں ہوتا. آگے کئی کئی صفوں کی جگہیں خالی ہوتی ہیں، جہاں موقع ہوتا ہے وہاں آدمی اپنی صف بنا لیتا ہے، یہ بھی بے ادبی ہے. لہذا اس بے ادبی سے، اور یہ عملی گناہ بھی ہے، حدیث میں صاف صاف کہا گیا کہ صف بندی کرو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، ایک صف کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، درمیان میں کوئی جگہ خالی نہ رہے، ورنہ شیطان بکری کے بچے کی شکل میں نمازیوں کے درمیان گھس کر آگے آتا ہے اور خلل ڈالنے کا موقع ہوتا ہے. اور جس قدر اتصال ہوگا، ایک بعد دیگرے ایک بعد دیگرے صفے ہوں گی اور کاندھا سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں گے، اسی قدر ہماری نماز میں خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، اور نماز ہماری بہت اچھی ہوگی، محفوظ ہوگی، غلطیوں سے پاک و صاف ہوگی. ایک بڑی غلطی آج کل حرمین شریفین میں ہو رہی ہے، وہ ہے جمعہ کے دن زوال سے پہلے اذان ہو جانا. جمعہ کے دن جو زوال کا وقت ہے، مثلا 12:10 پر اذان کا وقت ہے تو 11:40 پر اذان ہوتی ہے، اور کوئی بھی اذان وقت سے پہلے ہو جائے تو غیر معتبر ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی اذان ہے، لہذا سنتیں پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ جو سنت زوال کے بعد مطلوب ہے، زوال کے بعد پڑھی جائے وہ سنت تو ادا نہیں ہوگی، نفل نماز ہو جائے گی. اور زوال سے پہلے اور وقت سے پہلے کوئی عذابی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا، حضرت بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں دو اذانیں ہوتی تھی، ایک اذان روزہ رکھنے والوں کو سحری کی اطلاع دینے کے لیے، اور وہ اذان حضرت بلال دیتے تھے، اور نماز کی اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے تھے، اور وہ صبح صادق کے بعد دیتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ وہ اذان پہلے دیتے ہیں، بلال کی اذان سن کر کوئی سحری ختم نہ کرے. عبداللہ ابن ام مکتوم جو اذان دیتے ہیں وہ صبح کی نماز کی اذان ہے، آپ نے صاف فرمایا. اور عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک کہ لوگ بار بار نہیں کہتے تھے اصبحت اصبحت، کہ اے عبداللہ تم نے صبح کر دی، یعنی صبح صادق ہو گئی، اب وہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ نے صاف فرمایا کہ بلال کی اذان یہ تہجد کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ تہجد پڑھنے والوں کو اطلاع دینے کے لیے ہوتی تھی کہ اب سحری کرو، اور صرف رمضان میں ہوتی تھی. بہرحال اب جو اذان ہوتی ہے، ایک تہجد کے وقت اور ایک اذان فجر، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جمعہ کے دن جو آدھ گھنٹہ پہلے اذان ہوتی وہ بے معنی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، علماء نے مخالفت کر رکھی ہے. لہذا عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ جب خطیب کے سامنے اذان کہی جائے، اب جب اذان ہوگی نہ کوئی فرض نماز ہوگی، نہ کوئی نفل نماز ہوگی، نہ صلاۃ جائز ہے نہ کلام جائز ہے، لہذا اب سنت تو رہ جائے گی، بہتر یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو سنتیں ہیں ان سنتوں کے بعد یہ سنت بھی ادا کر لیں، اس طرح سے وہاں عمل کریں. بہرحال یہ چند اہم باتیں تھیں جن کو کہنا ضروری سمجھا گیا. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا وہ دل کے تقویٰ کی بات ہے. جیسے آج پیر نہیں کرتے قبلہ کی طرف، اچھی بات ہے. اگر کوئی ہم سے دلیل پوچھے تو دلیل کوئی نہیں، پیر کرنے کی اور نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں. ہاں یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، ادب کرے گا، احترام کرے گا، اس کے دل میں تقویٰ ہونے کی علامت ہے. لہذا بے ضرورت پیر نہ کیا جائے، اور الحمدللہ نہیں کرتے، لیکن وہاں جو اکثر لوگوں کا رویہ اور جو طریقہ ہے اسے دیکھ کر دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اپنے اعمال کو صحیح کرنا چاہیے. اللہ ہمیں شاعر کی، اپنے شاعر کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے.